أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا ميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج. من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان. بينهما برزخ لا يبغيان. بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. آمنت بالله صدق الله العظيم. رحمان ہی ہے جس نے قرآن سکھایا. اس نے انسان کو پیدا کیا پھر اس کو بات کرنا سکھایا. سورج اور چاند حساب کے ساتھ چل رہے ہیں. اور پودے اور درخت اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں. اس نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو رکھ دی کہ تم لوگ ترازو کے اندر حد سے تجاوز مت کرو اور انصاف کے ساتھ وزن کو قائم کرو اور ترازو کو گھٹاؤ مت. اور زمین اس نے رکھ دی مخلوقات کے لیے, اس زمین کے اندر پھل ہیں اور کھجوریں ہیں خوشے والے, اور دانا جس کے ساتھ بھوسا ہے, دانا بھوسے والا اور خوشبودار پودے. تو تم اپنے رب کی, تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے انسان کو سڑی ہوئی جمی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو آگ میں پکائے ہوئے ٹھیک ٹھیکرے کی طرح ہوتی ہے, اور اس نے جنوں کو پیدا کیا آگ کے شعلے سے. تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ پروردگار ہے دونوں مشرقوں کا اور پروردگار ہے دونوں مغربوں کا. تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے دونوں سمندروں کو ملا دیا, اس نے دونوں سمندروں کو چھوڑ دیا کہ دونوں ملتے ہیں, لیکن ان کے درمیان ایک آڑ ہے اور وہ ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھ سکتے. تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں قسم کے سمندروں سے موتی نکلتے ہیں اور مونگے نکلتے ہیں. تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اس کے لیے ایسے چلنے والے جہاز ہیں سمندر کے اندر جیسے پہاڑ, اس کے لیے چلنے والے جہاز جو سمندر میں اس طرح کھڑے ہوئے ہیں جیسا کہ پہاڑ. تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ سورۃ الرحمن کی ابتدائی 25 آیتیں تھیں جنہیں اس وقت میں آپ کے سامنے تلاوت کیا اور ان کا مختصر مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کیا. آج جو سورت شروع ہوئی ہے وہ قرآن مجید کی مشہور سورت ہے سورۃ الرحمن, اور یہ اپنے وزن اور اپنی فصاحت و بلاغت اور اپنے خاص انداز کی وجہ سے قرآن مجید کی باقی تمام سورتوں میں مختلف ہے, سورتوں سے مختلف ہے. اور یہ وہ سورت ہے کہ جس میں ایک ہی آیت کا بار بار تکرار کیا گیا, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور جس طرح قرآن مجید کی اس سورت میں ایک آیت کو بار بار دہرایا گیا ہے, اس کی مثال باقی سورتوں میں بہت کم ہے. اگر سورۃ المرسلات میں بھی ایک آیت کو ایک سے زائد مرتبہ دہرایا گیا, سورۃ القمر کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک آیت کو ایک سے زیادہ مرتبہ دہرایا, وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, لیکن جتنا تکرار اس سورۃ الرحمن کے اندر ہے اتنا تکرار کسی اور سورۃ میں نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں مگر فصاحت اور بلاغت میں بے نظیر, اور اپنی مثال آپ ہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ وہ سورت ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے براہ راست انسانوں سے اور جنوں سے خطاب کر کے مختلف آیات نازل کی ہیں, اور بار بار جنوں کو اور انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی یا مکہ مکرمہ میں, اس میں علماء کی رائے مختلف ہے، اور ہمارے سامنے جو قرآن مجید کے نسخے ہیں ان میں اکثر سورۃ الرحمن کے آگے مدنیہ لکھی ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورۃ الرحمن مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور یہی رائے ہے بعض علماء کی. لیکن علماء کی ایک بھاری تعداد اور محققین کی اکثریت اس بات کے قائل ہے کہ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل نہیں ہوئی بلکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہو گئی تھی. اور اس کی سب سے بڑی دلیل وہ روایت ہے کہ جو احادیث کے اندر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے اس سورۃ الرحمن کی تلاوت کی. ترمذی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی، تو ایک عجیب سناٹا سا چھا گیا، کیونکہ یہ بالکل اپنے انداز کی مختلف سورت تھی. تو صحابہ جو ہے بس وہ حیرانی سے یہ سورت سنتے رہے اور ان کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلا. جب سورت آپ نے پوری پڑھ لی تو آپ نے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سے فرمایا کہ تم لوگ تو خاموش رہے، لیکن یہ سورت میں نے جب جنوں کو پڑھ کر سنائی تھی تو جنوں نے جواب میں یہ کہا تھا کہ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب. جب میں نے انہیں جنوں کو یہ سورت سنائی تو جب بھی میں اس آیت پر پہنچتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو جن فوراً کہتے تھے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّب، اے ہمارے پروردگار ہم آپ کی نعمتوں میں سے کسی چیز کو نہیں جھٹلاتے. مقصد یہ تھا کہ جو جنات ہیں تو انہوں نے اس کا جواب دیا، اور تمہیں بھی چاہیے تھا کہ کم از کم قرآن مجید کی یہ سورت جو بار بار آ رہی ہے اس کا کچھ جواب ہوتا. اور یہ طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو احادیث میں بھی وارد ہے کہ آپ قرآن مجید کی جب کسی ترغیب والی آیت پر گزرتے تھے جس میں جنت کا ذکر ہوتا تھا، آخرت کی نعمتوں کا ذکر ہوتا تھا، تو آپ اس کا سوال کرتے تھے کہ یا اللہ یہ جو نعمتیں آپ نے ذکر فرمائی ہیں ہمیں بھی عطا فرما دیجئے. اور جب کسی آیت ترہیب پر آپ کا گزر ہوتا تھا جس میں لوگوں کو ڈرایا گیا ہے اور لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عذاب سے، جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے. اور اسی طرح آپ نے سنا ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ التین کی تلاوت کی تو اس کے آخر میں آتا ہے کہ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالی احکم الحاکمین نہیں ہے؟ تو آپ نے فوراً فرمایا کہ بلا ونحن علی ذلك من الشاہدین، اے پروردگار کیوں نہیں، آپ احکم الحاکمین ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. تو یہ بھی طریقہ ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت اگر سمجھ میں آئے تو حتی الامکان اگر جواب دے سکتا ہے تو عربی میں یا اردو میں یا اپنی زبان میں اس کا جواب دے. اگر نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ نعمتیں مانگ لے، اور اگر عذاب کا یا جہنم کا ذکر آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگ لے. بہرحال یہ سورۃ الرحمن راجح قول کے مطابق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور ابھی جو میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کو سنانے سے پہلے آپ نے یہ سورۃ الرحمن جنات کو سنائی تھی. جنات کو آپ نے سنائی تھی، اور جنہوں نے یہ سورت سنی تو ہر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی ہر آیت کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّب. اور یہ بھی بعض علماء نے لکھا کہ جنوں کی جو ملاقات ہے یا جنوں کے پاس تبلیغ کے لیے جانے کے جو واقعات ہیں وہ تقریباً سارے کے سارے مکہ مکرمہ میں ہیں. لیلۃ الجن کئی مرتبہ ہوئی ہے اور کئی مرتبہ آپ جنوں کے پاس تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے ہیں، لیکن تقریباً وہ سارے ہی واقعات مکہ مکرمہ کے ہیں. اس لیے راجح قول یہ ہے کہ یہ سورۃ الرحمن مکی سورت ہے، اور یہ بعض اور علماء کے خیال کے مطابق بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی. اس سورت کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ نام ذکر فرمایا ہے اپنا کہ جو دور جاہلیت میں معروف نہیں تھا، اور سورت جب شروع کی گئی تو فرمایا گیا الرحمن علم القرآن، یہ بھی ہو سکتا تھا اللہ علم القرآن، الخالق علم القرآن. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنا تو بہت سارے ہیں، کسی بھی لفظ سے یہ سورت، کسی بھی اسماء حسنا میں، کسی بھی اسم مبارک سے یہ سورت شروع کی جا سکتی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے الرحمن کا انتخاب فرمایا. اور اس میں اشارہ کیا گیا اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی مہربان ہے. رحمان اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو دنیا میں بھی بہت مہربان ہو، آخرت میں بھی بہت مہربان ہو. بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رحمان وہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ جو مسلمانوں پر بھی مہربان ہے، کافروں پر بھی مہربان ہے. چنانچہ کافروں کو بھی زندگی دی جاتی ہے، کافروں کو بھی نعمتیں دی جاتی ہیں تاکہ کسی طریقے سے وہ ایمان قبول کر لیں، التوحید پر ایمان لائیں اور رسالت کی گواہی دیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورت کے شروع میں الرحمن کے لفظ کا انتخاب فرمایا یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو سورت ہے یہ ہماری دنیا اور آخرت کو درست کرنے والی ہے، تم لوگوں کی دنیا اور آخرت کو درست کرنے والی ہے، اور وہ ذات بڑی ہی مہربان ہے، اس نے تمہاری دنیا اور آخرت کو درست کرنے کے لیے قرآن نازل کیا. الرحمن علم القرآن، بڑا ہی مہربان ہے، اس نے قرآن سکھایا ہے. الرحمن علم القرآن، بڑا ہی مہربان ہے کہ جس نے قرآن سکھایا ہے. اور یہ الرحمن کا جو اسم اعظم ہے یا اسم احسن ہے، تو یہ دور جاہلیت میں معروف نہیں تھا. کافروں کے ہاں اللہ تعالیٰ کے اور نام تو معروف تھے، قادر ہے، قدیر ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، مقتدر ہے، لیکن رحمان ان کے ہاں معروف نہیں تھا. رحیم معروف تھا، رحمان معروف نہیں تھا. تو اسی لیے قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے سامنے سجدہ کرو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، وہ کہتے پوچھتے تھے کہ رحمان کیا ہے، یعنی وہ رحمان کے لفظ سے واقف نہیں تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورت کے شروع میں اس نام کا انتخاب فرمایا کہ جو دور جاہلیت میں معروف نہیں تھا، مگر یہ لفظ اور یہ اسم مبارک اس بات پر دلالت کرنے والا ہے کہ تم لوگ اگر اپنی دنیا اور آخرت درست کرنا چاہتے ہو تو اس قرآن کو سیکھو اور سکھاؤ، اور یہ ایسی ذات نے تمہیں پہنچایا اور سکھایا اور دیا ہے کہ جو تمہاری دنیا اور آخرت کو درست کرنے والی ہے، اور دنیا اور آخرت میں تم پر مہربان ہے. تو فرمایا الرحمن، بڑا ہی مہربان ہے، علم القرآن، کہ اس نے قرآن سکھایا. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کے معلم اول، سب سے پہلے سکھانے والے اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو سکھایا، حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی کو سکھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو قرآن سکھایا. اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن جو سیکھنا اور سکھانا ہے، یہ اونچے درجے کی چیز ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا, اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو سکھایا. جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو سکھایا. اور اسی لیے مشہور حدیث ہے جو آپ نے سنی ہوگی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. اور ایک روایت میں آتا ہے اشراف امتی حملت القرآن, میری امت کے شریف ترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو تھامنے والے ہیں. اشراف امتی حملت القرآن, میری امت کے شریف ترین معزز ترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو تھامنے والے ہیں. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ پورے معاشرے میں, اسلامی معاشرے میں سب سے زیادہ قابل عزت جو ہیں وہ لوگ ہیں جو قرآن کی خدمت کر رہے ہوں. ہم تو قاعدہ بغدادی پڑھانے والے اور قرآن مجید ناظرہ پڑھانے والے, قرآن مجید جو حفظ کرانے والے ہیں ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے, حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک وہ اس امت کے سب سے بہترین لوگوں میں شامل ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلم, تم میں سب سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائیں. البتہ اتنی بات ہے کہ جو انسان قرآن سیکھے اور سکھائے اس پر الرحمن کی صفت کا غلبہ ہونا چاہیے, ظالم نہ ہو. جیسے بعض معلم قرآن ظالم ہوتے ہیں اور جناب وہ مار پیٹ تشدد کے جناب طریقہ اختیار کرتے ہیں. تو ہمارے ایک بزرگ حالی میں کچھ عرصے پہلے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب قدس اللہ سرہ, میرے استاد بھی ناظم بھی تھے دامت علوم کراچی کے, آپ میں سے اکثر حضرات نے ان کی زیارت بھی کی ہوگی, تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن سکھانے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ انتہائی درجے کا مہربان ہو, انتہائی درجے کا مہربان مشفق ہو. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب علم القرآن کا جملہ شروع کیا اس سے پہلے الرحمن رکھا, یہ بتایا کہ معلم قرآن جو ہے وہ رحمان ہے, بڑا ہی مہربان ہے. تو معلم قرآن کو سب سے بڑھ کر مہربان ہونا چاہیے. تو ایک طرف ہماری بھی کوتاہی ہے کہ ہم قرآن کی خدمت کرنے والوں کو وہ عزت نہیں دیتے جو حقیقت میں ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے عزت عطا فرمائی ہے اور جو آخرت میں عزت ان کو ملنے والی ہے, لیکن دوسری طرف گڑبڑ ان کے ہاں بھی ہے کہ وہ جناب اپنے اندر صفت رحمت کی کوشش نہیں کرتے اور صفت غضب ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے. حالانکہ جو معلم قرآن ہے اس کو تو سراپا مہربان ہونا چاہیے, جیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے کمال مہربانی کے ساتھ سراپا مہربان ہے, انہوں نے یہ قرآن سکھایا ہے. الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا. خلق الانسان, انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان, اس کو بیان سکھایا. علماء نے لکھا کہ انسان کی تخلیق کا ذکر بعد میں کیا گیا اور تعلیم قرآن کا ذکر پہلے کیا گیا. اشارہ کیا گیا کہ قرآن مجید جو ہے وہ تمام کائنات کی تمام چیزوں سے سب سے بڑھ کر ہے. قرآن مجید جو ہے وہ قرآن مجید دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے, حتیٰ کہ انسان سے بھی بڑھ کر. انسان کی حیثیت بعد میں ہے, قرآن کی حیثیت پہلے ہے. الرحمن علم القرآن, خلق الانسان علمہ البیان, رحمان نے قرآن سکھایا, اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو قوت گویائی سکھائی. خلق الانسان, اس نے انسان کو پیدا کیا. اور بعض علماء نے بڑی پیاری بات لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بعد میں پیدا کیا, اس کی ہدایت اور اس کی رہنمائی کا انتظام پہلے کیا. جیسے کہ کوئی مہمان کی آپ دعوت کریں تو مہمانوں کے آنے سے کافی پہلے اس کا انتظام شروع ہو جاتا ہے، کھانے پک رہے ہیں اور کارپٹ بچھائے جا رہے ہیں، شامیانہ لگایا جا رہا ہے، کبھی مہمان آئیں گے تو اطمینان سے یہاں بیٹھیں گے اور ان کا اکرام کیا جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کے پیدا کرنے سے پہلے ان کے اکرام کا اور ان کی ہدایت کا پورا بندوبست کر دیا. پہلے علم القرآن، پھر اس کے بعد خلق الانسان. رحمان ہی تو ہے کہ اس نے جس نے قرآن سکھایا، اس نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اس کو بیان سکھایا. اب یہ بیان سکھایا تو بیان کہتے ہیں گفتگو کو، اپنی بات واضح کرنے کو کہ آپ اپنی بات واضح کر سکیں. جتنے بھی جانور ہیں سب کے اندر آواز ہوتی ہے، عام طور سے تقریباً تمام ہی جانداروں کے اندر آواز ہوتی ہے، لیکن کسی جانور کے اندر وہ قوت گویائی نہیں ہے کہ جو انسان کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ قوت گویائی عطا کی ہے جو اور کسی جاندار کو عطا نہیں کی گئی. اس لیے مناطقہ جو ہیں وہ انسان کی تعریف کرتے ہیں، حیوان ناطق، کہ یہ وہ حیوان ہے، وہ جاندار ہے جو آرام سے بول سکتا ہے، اپنا اظہار ما فی الضمیر پورا پورا کر دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ نعمت ذکر فرمائی کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم نے اس کو قوت گویائی سکھائی ہے. خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، رحمان نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا. آگے فرمایا الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب کے ساتھ ہے، سورج اور چاند حساب کے ساتھ چل رہے ہیں. زمین کی اپنی گردش ہے سورج کے گرد، پھر زمین کی اپنی گردش ہے محور کے گرد. تو یہ جو کچھ گردش ہے سورج کی یا چاند کی، پھر سورج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تمام سیاروں کو لے کر کہیں چلا جا رہا ہے. تو یہ جتنی گردش ہو رہی ہے سورج کی، چاند کی، زمین کی، اپنے اپنے مدار میں، یہ اتنی منظم ہے اور اتنی گہرائی کے ساتھ طے شدہ ہے کہ جس میں ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آ پاتا. الشمس والقمر بحسبان، سورج چاند حساب کے ساتھ ہیں، یعنی حساب کے ساتھ چل رہے ہیں. علماء نے لکھا کہ یجریان جو ہے یہاں معصوف ہے کہ الشمس والقمر یجریان بحسبان، کہ سورج اور چاند حساب کے ساتھ چل رہے ہیں. اور اسی وجہ سے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے لکھا کہ سورج کے ذریعے سے اگر آپ حساب کریں وہ بھی ٹھیک ہے، جیسے جیسے آپ یہ سورج کے حساب سے شمسی سال آپ کا جنوری، فروری، مارچ، اپریل، اور اگر آپ چاند کے حساب سے اپنا حساب کریں سالانہ تو وہ بھی ٹھیک ہے. یہ دونوں سال اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، تو سورج کو دیکھ کر آپ حساب کریں وہ بھی قرآن سے ثابت ہے، چاند کے ذریعے سے اگر آپ حساب کریں وہ بھی ثابت ہے. البتہ شریعت نے شریع احکام کے اندر چاند کی جو گردش ہے اس کا زیادہ اعتبار کیا ہے، اور اسی کے نتیجے میں روزے رکھے جاتے ہیں، اسی کے نتیجے میں سالانہ زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. اگر آپ روزے رکھیں گے تو جنوری فروری کے حساب سے نہیں رکھیں گے، شعبان، رمضان، شوال کے اندر رمضان میں رکھیں گے. اسی طرح اگر آپ سالانہ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو شمسی سال کے اعتبار سے وہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی بلکہ قمری سال کے حساب سے فرض ہوگی، اور جو کچھ فرق پڑے گا شمسی میں اس کی زائد رقم آپ کو ادا کرنی ہوگی. تو سورج کے ذریعے سے حساب کیا جائے تو سورج بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، چاند کے ذریعے سے حساب کریں تو چاند بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے. دونوں طریقے سے حساب کرنا جائز ہے. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب کے ساتھ ہیں. والنجم والشجر يسجدان، اور پودے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، نجم ستاروں کو بھی کہتے ہیں، تو اس کا معنی ستارے بھی لیا جا سکتا ہے کہ جو ستارے آپ کو آسمان میں نظر آ رہے ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں. اب سجدہ کس طرح کر رہے ہیں اللہ ہی کو معلوم ہے. اور یہ بھی اس بعض علماء نے توجیہ فرمائی کہ سجدے سے مراد ہے سجدہ ریز ہونا، یعنی ان کی ہر گردش اللہ تعالی کے حکم کے تابع ہے. جتنا بھی نظام شمسی اور کائنات ہے اور خلا کے اندر جو کچھ چیز ہے، سب کے سب چیزیں جو ہیں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، یعنی اللہ تعالی کے حکم کے مطابق ان کی نقل و حرکت ہے. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ، تو نجم کے معنی ستاروں کے بھی ہو سکتے ہیں. اور دوسرا قول جس کو اکثر علماء نے اختیار کیا وہ یہ ہے کہ النجم سے مراد وہ پودے ہیں کہ جن کا تنا نہیں ہوتا، اور شجر وہ پودے ہیں جن کا تنا ہوتا ہے، جیسے درخت. وہ پودے جن کا تنا نہیں ہوتا جیسے بیلیں ہوتی ہیں، انگور کی بیل ہے اور تربوز کی بیل ہے، لوکی کی بیل ہے، ان کے تنے نہیں ہوتے کہ اس کرے کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور پھر اس کے بعد شاخیں پھیلیں، بلکہ وہ زمین پر پھیلتے چلے جاتے ہیں، یا جھاڑیاں ہوتی ہیں، تو اس کو نجم کہتے ہیں. اسی لیے اکثر علماء نے ترجمہ کیا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور پودے اور درخت اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا اور جھاڑ اور درخت مشغول ہیں سجدے میں. جھاڑ یہ پرانا لفظ ہے، اور جھاڑ کہتے تھے اس پودے کو جس کا تنا نہ ہو. اور حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا اور بیلیں اور درخت سب اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، بیلیں اور درخت. تو نجم یعنی بیل، پودا جس کا تنا نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اور جو درخت ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں. ہمارے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قدس اللہ سرہ، فرمایا کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب عبادت میں مصروف ہیں. کوئی تو قیام کی حالت میں ہے، جیسے درخت قیام کی حالت میں ہے، کچھ جو ہیں وہ رکوع کی حالت میں ہیں، جیسے کہ جتنے بھی چوپائے ہوتے ہیں سب رکوع کی حالت میں ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ سجدے کی حالت میں ہیں، جیسے کہ زمین پر رینگنے والے جتنے جان ہیں وہ سجدے. تو کائنات کی اچھا کچھ وہ ہیں جو چکر لگاتے رہتے ہیں، جیسے طواف ہوتا ہے کہ وہ جناب اپنی گردش میں ہے. اور فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام عبادات کا مجموعہ بنا دیا، چنانچہ انسان جو ہے وہ قیام بھی کرتا ہے، انسان رکوع بھی کرتا ہے، انسان سجدہ بھی کرتا ہے، انسان طواف بھی کرتا ہے مسلمان. لیکن باقی جتنی مخلوقات ہیں ان میں سے کوئی قیام کی حالت میں ہے، کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجدے کی حالت میں، اور کوئی طواف کی حالت میں. بہرحال قرآن نے فرمایا والنجم والشجر یسجدان، اور پودے اور درخت یہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں. آج وقت بھی کم ہے، کچھ طبیعت بھی میری بہت کئی دنوں سے ڈھیلی چل رہی ہے، تو مگر میں ناغا نہیں کرنا چاہا، اس لیے 3 منٹ رہ گئے ہیں، دعا کر لیتے ہیں اور اسی پر بس کرتے ہیں. ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے. الرحمن علم القرآن، بڑا ہی مہربان ہے اس نے قرآن سکھایا. خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، اس کو بیان کرنا سکھایا. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب کے ساتھ ہیں. والنجم والشجر یسجدان، اور پودے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں. یہ 6 آیتیں ہوئی ہیں، آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی قرآن مجید کے خادموں میں شامل فرمائے، اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں ہمیں شامل فرما دے. اور یہ حقیقت ہے، اور اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ ہم مسلمانوں میں سب سے بہتر لوگ وہی ہیں جو قرآن سیکھ رہے ہوں اور قرآن سکھا رہے ہوں. تو جس وقت میں ہم اور آپ بیٹھ کر قرآن سیکھیں گے یا قرآن سکھائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت میں کم از کم ہم امت کے بہترین لوگوں میں ہیں. باقی گھر جا کے کیا کرتے ہیں, باہر نکل کے کیا کرتے ہیں, تو وہ تو پھر علیحدہ معاملہ ہے. لیکن کم از کم جتنا وقت ہم قرآن کی خدمت میں لگائیں گے اس وقت میں ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ جو ہمارا وقت لگ رہا ہے قرآن کے سیکھنے اور سکھانے میں تو ہم اس امت کے بہترین لوگوں میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کی خدمت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے, ہمارے گھروں سے نکلنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے, ہمیں قرآن کی خدمت کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیجئے جو امت کے بہترین لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں. یا اللہ ہمیں قرآن سیکھنے والوں میں شامل فرما دیجئے, قرآن سکھانے والوں میں شامل فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں قرآن کے حاملین میں شامل فرما دیجئے, اشراف امتی حملۃ القرآن میں ہمیں شامل فرما دیجئے. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا, اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وآناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نسألك أن تخلط القرآن بلحومنا ودمائنا. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان, اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان والقرآن. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. يا الله يا أرحم الراحمين ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ماضی کے گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ آئندہ کے لیے ہمیں ہدایت عطا فرما, حیات طیبہ نصیب فرما, پاکیزہ زندگی نصیب فرما, ستھری زندگی نصیب فرما. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما, آخرت بھی اچھی فرما. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما, آخرت بھی اچھی فرما دی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم میں, ہمارے متعلقین میں, احباب میں, ہم میں یا اللہ جو بیمار ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ مریضوں کو صحت عطا فرما, اپنا محتاج بنا, مخلوق کے احتیاج سے محفوظ فرما. یا اللہ دنیا میں بھی عافیت عطا فرما, قبر میں بھی عافیت عطا فرما, پل صراط پر بھی عافیت عطا فرما. اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ ونسألک الغنا عن الناس. یا اللہ ہم سے جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال بابرکت عطا فرما. یا اللہ ہم میں جو بے گھر ہیں انہیں ذاتی گھر عطا فرما. یا اللہ ہم میں جو بے اولاد ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں اولاد صالح نرین عطا فرما. یا اللہ بے اولادوں کو اپنے فضل و کرم سے اولاد صالح نرین عطا فرما. یا اللہ تو ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما. اللہم اجعلنا شاکرین لنعمتک مسنین بها قابلیها واتم علینا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.